مولانا عبدالاحد فخردے ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں اسلام کی واضح ہدایات اور رہنمائی ہمارے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ وہ کامیابی کا حسین گلدستہ اور تحفہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی کامیابی کامیابی نہیں۔ کامیابی کا واحد راستہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور ان تمام شعبہائے زندگی میں سب سے اہم ترین شعبہ وہ عقائد ہے، جو ہمارے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقائد کی درستگی انسان کو جنت تک پہنچا دے گی، اور عقائد کا بگاڑ انسان کو جنت سے محروم کر دے گی۔ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرماوے۔ وہ جو چاہے کرے، اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے تصرف کرے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن عقائد کا بگاڑ، اس کے بارے میں تو اللہ نے صاف فرما دیا کہ اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے خدا معاف فرما دے، وہ اس کا اختیار ہے، چاہے تو پکڑ کرے، چاہے تو معاف فرمائے۔ تو آخرت میں قیامت کے دن، فیصلے کے دن تمام گناہوں کی معافی ہے، لیکن شرک اور کفر، بت پرستی، عقائد کا بگاڑ، یہ وہ سنگین گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس جرم اور ظلم کی سزا انسان کو ملنی ضروری ہے۔ خدا نے اس کے لیے معافی کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے کہ اس پر تو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑ فرمائیں گے، اس کے لیے ہرگز معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان عقائد کو ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ عقیدے کی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس فرض اور اس ذمہ داری کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور عقیدے کی جو بنیادی تعلیم ہے، ہم لوگ بچپن میں ہی ان کلمات کو اپنی زبان سے پڑھتے ہیں۔ جو لوگ بچپن سے مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں ایمان مفصل، اور یہ ایمان مفصل ہمارے عقائد کی بنیاد ہے۔ جو کلمات ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے بڑے وہ بھی ہوں گے جو بیچارے مکتب کی تعلیم سے محروم رہے، جنہوں نے ایک دن بھی مکتب کی تعلیم حاصل نہیں کی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے ان باتوں کو سیکھیں۔ علم کے حاصل کرنے میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، علم دین کا حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور عقائد کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ چنانچہ اگر ہمیں نہیں معلوم تو ہم اپنے بچوں سے سیکھیں، جو ان مکاتب میں پڑھتے ہیں، جن کو یہاں عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمیں بڑوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عقیدے کی درستگی سے ہی جنت نصیب ہوگی، عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ کسی کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان مفصل پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ و مختصر تشریح پیش کرتا ہوں تاکہ یہ دین کی بنیادی باتیں اور عقائد کی بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آئے اچھی طرح، اور ہم اس کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھائیں، اور ان باتوں پر اپنے دل سے ایمان لانا فرض ہے، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے کہ آدمی زبان سے بھی ان باتوں کا اقرار کرے اور دل سے بھی اس عقیدے کو، اس بات کو سچا مانے، ان باتوں پر اسے دل سے یقین ہو۔ دل کے یقین کا نام عقیدہ ہے، ہندی میں جس کو ہم لوگ آستھا کہتے ہیں، عربی میں اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو عقیدے کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر۔ حدیث جبرائیل کے نام سے مسلم شریف میں ایک لمبی روایت موجود ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی آدمی کی صورت میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تقریباً 5 سوالات کرتے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، اخبرنی عن الایمان، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین، نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں مجلس میں آ کر، صحابہ کی موجودگی میں، انسانی صورت میں، اور کسی کو پتا نہیں کہ یہ جبرائیل ہے۔ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، پتا ہے تمہیں کون آئے تھے اور پوچھنے والا کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل تھے تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو جبرائیل کو تو پتا تھا ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن جبرائیل یہ چاہتے تھے کہ تمہیں ایمان سکھائے، تو تمہیں ایمان سکھانے کے لیے جبرائیل آئے۔ اور جبرائیل کو پوچھنا مقصد نہیں تھا، جبرائیل نے اس لیے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہو دین۔ تو آدمی کو کبھی مجلس میں معلوم ہونے کے باوجود سوال کرنا چاہیے، تاکہ مجلس میں وہ لوگ جن کو معلوم نہیں ہے، اس سوال کرنے کے بہانے انہیں بھی علم آ جائے، انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ تو جبرائیل آئے تھے، معلومات تھی، لیکن صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے، مجلس میں خدمت ہو کر 5 سوالات عرض کیے، اس میں سے دوسرا سوال تھا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات فرمائی، ان تؤمن باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر۔ ایمان فصل میں تو ہم یہی پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور اللہ پر ایمان سے مراد اللہ کو ایک ماننا۔ ورنہ اچھی طرح یاد رکھیے، مکے کے کفار اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، اور آج بھی غیر مسلم لوگ خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ اوپر والا موجود ہے، لفظ اللہ کا استعمال نہیں کرتے، اوپر والا کہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آج بھی یہ کفار کہیں گے اوپر والے نے بنایا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ایک کو نہیں مانتے۔ مسئلہ ہے جتنے کنکر اتنے شنکر، ایک کے ساتھ اور بھی خداؤں کو ملا دیا، اسی کا نام شرک ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کا فضل ہے مسلمان اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے میں پکے ہیں، کہ ذات میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نمبر 2، صفات میں بھی شریک نہ ٹھہرائے، جو اللہ کی صفات ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اور جو اللہ کی صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، ان صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں مسلمان ڈنڈی مارتا ہے، اور بہت سارے وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس پہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا اللہ اور اللہ کا بندہ یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا خالق اور مخلوق دونوں ایک درجے میں آ سکتے ہیں؟ اللہ خالق ہے اور پیغمبر مخلوق ہے، کیا اللہ اور پیغمبر دونوں کا درجہ نعوذ باللہ ایک ہو سکتا ہے؟ آدمی عقل سے بھی سوچے تو یہ کتنی بدھو بننے والی بات ہے، بیوقوفانہ اور احمقانہ بات ہے. اس لیے صفات میں بھی یاد رکھے اللہ ایک ہے اکیلے ہیں، صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. مثال کے طور پر عالم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بہت سارے مسلمان بیچارے نہ جاننے کی وجہ سے یا ان کو ان کے بڑوں نے غلط پڑھانے کی وجہ سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ظاہر ہے کہ یہ غیب کا علم ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے. وہی حدیث جبرائیل جس کا میں نے بھی حوالہ دیا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا قیامت کے بارے میں، تو فرمایا تھا کہ سائل اور مسئول دونوں نہیں جانتے، نہ پوچھنے والا جانتا ہے نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. تو جو غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لا اعلم الغیب، قرآن مجید میں میں غیب نہیں جانتا، نبیوں کی زبانی ہم سے کہہ دیا گیا. یہ اور اس طرح کی بہت ساری وہ باتیں ہیں جن میں بیچارے بھولے بالے مسلمان اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں، اور یہ بھی شرک ہے. تو ایمان باللہ کا مطلب ایک اللہ کو ماننا ذات میں بھی اور ایک اللہ کو ماننا صفات میں بھی. نہ اللہ کے ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے تصرفات میں کوئی شریک. تصرفات کا مطلب ہے نظام کائنات کو چلانے میں خدا ایک ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں. بہت سارے دنیا کے انسان فرشتوں کو خدا کا شریک مانتے ہیں کائنات کا نظام چلانے میں. کائنات کا نظام تنے تنہا اللہ چلاتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی حکومت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی قدرت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ملکیت ہے. اور اس پورے نظام کائنات کو چلانے میں خدا کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے تصرفات میں، تینوں میں ایک ہے اور تینوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی اس کو شریک مان لے اسی کا نام ہے شرک، اور شرک کی قیامت کے دن معافی نہیں ہوگی. اس لیے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. دوسرے وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اب وہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو اسی سلسلے کو ہم آگے بیان کریں گے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب، وکتبہ اللہ کے کتابوں پر ایمان کیا مطلب، ورسلہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کیا مطلب، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان کیا مطلب، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. یہ ہے سات بنیادی عقائد جن کا سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے خود بھی سیکھے، اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو، بچوں بچیوں کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں، ان کو دین پر باقی رکھنے کے لیے دین کی بنیادی باتیں اور دین کی بنیادی تعلیمات اور عقائد کا سکھانا بہت ضروری ہے. باقی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ اسی کو ہم آئندہ ہفتے جاری رکھیں گے. ہم نے اس ہفتے صرف ایمان باللہ پر بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے. اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، تصرفات میں، افعال میں ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، پارٹنر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کو، تمام امت مسلمہ کے عقائد کو درست فرمائے، اور عقیدہ صحیحہ کی تشریح اور اس کی تبلیغ کے لیے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا